اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ نعمتوں کے چھن جانے پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی نعمت چھن جائے تو اس پر وہ آہ و واویلا نہ کر کے صبر کرے، اور یہی سب سے اچھا راستہ ہے، کیونکہ خدا ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے۔ زندگی میں ساری نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہیں، اسی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ مال، دولت، اولاد، والدین اور دنیا کی دوسری جتنی بھی آپ نعمتیں شمار کریں گے، سب کی سب خدا کی عطا کردہ ہیں، تو خدا نے ہی ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ خدا کوئی نعمت ہم سے واپس لے لیتا ہے، تو پھر ہم کو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو عظیم اجر و ثواب کا وہ مالک بنے گا، کیونکہ اس نے خدا کی دی ہوئی نعمت کے واپس ہونے پر اس کا شکر ادا کیا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تب تو وہ خوشحال رہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی نعمت اگر ان سے لے لی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ صبر نہیں کر پاتے، بلکہ صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ جب صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو بہت کچھ غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتے ہیں، جو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی فریاد اس کے صبر پر غالب آ گئی اس کا اجر ضائع ہو گیا، یعنی نعمت چھن جانے پر یا نعمت کے چلے جانے پر انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے، یہ امام کا فرمان ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 اردیبہشت، 14 ذیقعدہ اور 12 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس اردیبہشت سن 1349 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحرین میں ہونے والے ریفرینڈم کی تائید کی، اور اس طرح بحرین کی آزادی کا راستہ ہموار ہو گیا۔ واضح رہے کہ بحرین، جو خلیج فارس میں ایک جزیرہ ہے اور ظہور اسلام سے قبل ایران کے قلمرو میں شامل تھا، 7ویں صدی ہجری میں دوبارہ ایرانی حکومت کے تحت آ گیا۔ 1162 ہجری شمسی میں بحرین پر کویت سے آنے والے افراد کی حکومت ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں بحرین کو برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہو گئی، البتہ حکومت ایران بحرین پر اپنی باضابطہ حاکمیت پر زور دیتی رہی اور برطانیہ سے اس سلسلے میں شدید احتجاج بھی کیا۔ جب سن 1970 کے عشرے کے ابتدائی برسوں میں برطانیہ نے خلیج فارس میں واقع اپنی کالونیوں سے پسپائی اختیار کرنی چاہی، تو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بحرین میں ریفرنڈم کرائے جانے پر شاہی حکومت کو راضی کر لیا۔ چنانچہ ریفرنڈم کا نتیجہ بحرین کی آزادی کی شکل میں سامنے آیا، اور 15 اگست 1971 کو اس نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ بحرین کا رقبہ 690 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ خلیج فارس کے جنوب میں واقع ہے۔ چودہ ذیقعدہ سن 387 ہجری قمری کو مشہور وائز اور خطیب ابن سمعون کا بغداد میں انتقال ہوا۔ وعظ و خطابت ان کی وجہ شہرت بنی۔ اس کے علاوہ علم حدیث میں بھی وہ ماہر تھے۔ انہوں نے حدیثیں جمع کرنے میں بہت زیادہ محنت کی، اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کے سفر بھی کیے۔ ابن سمعون کی کتابوں میں الامالی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کی کتابیں کتب خانہ دمشق میں موجود ہیں۔ چودہ ذیقعدہ سن 1294 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عالم دین آیت اللہ ذوالنوری تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی کا دور اپنے وطن میں ہی علم کے حصول میں گزارا۔ اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف چلے گئے۔ آپ درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد ایران لوٹ آئے اور تالیف و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ ذوالنوری کے بہت سے شاگرد بھی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ ذوالنوری کی کتابوں میں قضاء و شہادت اور شرح عروۃ الوثقی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بائیس 12 مئی سن 1718 عیسوی کو اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب کے مصنف جان جوشو کیٹلر کا انتقال ہوا۔ جان جوشو کیٹلر جرمنی کے شہر ایل بینک میں 25 دسمبر 1669 کو پیدا ہوئے۔ وہ مختلف شہروں میں ملازمتیں کرتے ہوئے 1682 میں ایمسٹرڈم پہنچے، جہاں انہوں نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، اور اسی ملازمت کے سلسلے میں وہ ہندوستان گئے۔ وہ ترقی کرتے کرتے 1700 عیسوی میں آگرہ کی فیکٹری کے اور پھر 1710 میں سورت کی فیکٹری کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں سفارتکاری کے فرائض بھی انجام دیے، اور وہ شاہ عالم، بہادر شاہ اور جہاندار شاہ کے درباروں سے بھی وابستہ رہے۔ انہوں نے اردو لغت اور قواعد سے متعلق ایک کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں فارسی زبان کی قواعد بھی تحریر ہیں۔ اس کتاب کا ایک نسخہ ہالینڈ کے شہر ہیگ کے رائل آرکائیو میں موجود ہے۔ بارہ مئی سن 1820 عیسوی کو نرسنگ کے شعبے کی بانی فلورسنگ نائٹیگیل فلورنس شہر میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کے ایام برطانیہ میں گزارے اور اپنا زیادہ تر وقت مختلف بیماریوں اور مریضوں کی تیمارداری کے طریقوں کے سلسلے میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارا۔ نائٹیگین کو جنگ کریما کے دوران نرسنگ اور زخمی فوجیوں کی نگہداشت کے لیے محاذ جنگ پر بھیجا گیا۔ انہوں نے انتہائی بلوس خدمات انجام دیں۔ وہ رات کے وقت ایک چراغ لے کر میدان میں جاتی تھیں اور زخمیوں کو دوسرے امدادی کارکنوں کی مدد سے نگہداشت کے مقامات پر منتقل اور پھر ان کا علاج معالجہ کرتی تھیں۔ اس بنا پر وہ چراغ والی خاتون کے نام سے مشہور ہوئیں۔ انہیں ایک مثالی نرس قرار دیا جاتا ہے۔ 1910 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ بارہ مئی سن 1938 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا انتقال ہوا۔ وہ 1875 میں نجیب آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ لاہور میں سکونت اختیار کرنے کے بعد وہ دیال سنگھ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ مولانا اکبر شاہ کو تاریخ کا خاص ذوق تھا۔ ان کی تصانیف میں آئینہ حقیقت نما، معیار العلماء، نظام سلطنت اور تاریخ اسلام قابل ذکر ہے۔ 12 مئی 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ بارہ مئی سن 1964 عیسوی کو کراچی میں اردو سائنس کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کالج کا سنگ بنیاد پاکستان کے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے رکھا۔ یہ پاکستان کا پہلا کالج ہے جس میں انٹرمیڈیٹ سے ایم ایس سی تک کی تدریس اردو میں دی جاتی ہے، اور یہ طلبہ و طالبات کی تعداد کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا کالج ہے۔ اردو سائنس کالج کا ایک اہم ادارہ شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ ہے، جو اب تک مختلف سائنسی علوم کی متعدد کتابیں شائع کر چکا ہے۔ بارہ مئی سن 1994 عیسوی کو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی بنیادی وجہ 4,400 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط قراباخ کا علاقہ ہے کہ جس پر دونوں ملک اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 1991 میں آذربائیجان کی آزادی کے اعلان کے بعد قراباغ نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، جس کے ایک سال بعد مئی 1992 میں آرمانیا نے قراباغ کو آذربائیجان سے علیحدہ کرنے کے لیے اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ دو سال بعد 12 مئی 1994 کو سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے تعاون سے منسک گروپ کی تشکیل کے ذریعے قراباغ میں جنگ بندی عمل میں آئی۔ بارہ مئی 2008 کو چین کے جنوب مغربی صوبے سی چوان میں 7.9 شدت کا ایک شدید زلزلہ آیا۔ اس تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 90,000 افراد ہلاک، 400,000 کے قریب زخمی اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اس زلزلے کو چین کی حالیہ 3 عشروں کی تاریخ کا بدترین زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین تقوی۔ انسان کی زندگی میں قوت ارادی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس کی قوت ارادی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ قوت ارادی کے بغیر بہت سے کام تقریباً ناممکن ہیں۔ ہر انسان ترقی کرنا اور بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ بلندیوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، لیکن اس کام کے لیے بہت ہی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قوت ارادی جب تک نہیں ہوگی، تب تک انسان کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ مضبوط قوت ارادی کو حاصل کرنے کے لیے خدا پر توکل اور خدا پر بھروسہ بہت ضروری ہے۔ جب انسان خدا پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو اس کی قوت ارادی بھی اسی حساب سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ مضبوط قوت ارادی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ پر کامل بھروسہ ہو اور اس کی قدرت پر پورا یقین پایا جاتا ہو۔ اس سلسلے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہر قیمتی چیز کی قیمت اور ہر بلند چیز کے لیے زینہ ہے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کیے بغیر انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ سامعین، عبادات کے بجا لانے کا اصل مقصد خداوند سے قریب ہونا ہے، یعنی اس کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ قربت الہی حاصل کی جائے۔ ہر نماز انسان کو برائی سے محفوظ کرتی ہے، انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرتی ہے، روزہ اس میں پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ قرب اور محبت صرف دل سے ہی حاصل ہوتی ہے، اعضاء و جوارح سے یہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ظاہری اعضاء عبادت میں مصروف ہوں اور دل مردہ ہو چکا ہو تو اس عبادت سے قرب الہی کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے دل کو لگانا پڑتا ہے، یعنی جب تک دل نہیں لگے گا تب تک قرب الہی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایسی عبادت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جس میں انسان اعضاء و جوارح کا استعمال کر رہا ہو لیکن اس کا دل اس میں نہ لگا ہو۔ جب تک دل نہیں لگے گا تب تک اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا قصد کرنا اعضاء و جوارح کو زحمت میں ڈالنے سے زیادہ مفید ہے۔ دوستی کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ دوستی ایک نعمت ہے، اس لیے ہمیشہ دوستوں سے اچھا رویہ انسان کو رکھنا چاہیے تاکہ دوستی برقرار رہے۔ امام تقی علیہ السلام دوستی برقرار رکھنے کے بارے میں تین صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین خصلتوں سے دوستی حاصل ہوتی ہے، انصاف، سختی میں ساتھ رہنا اور اس مدد کرنا، اور پاکیزہ دل کے ساتھ زندگی کو گزارنا۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے. ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں. ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں. اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے. بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں. خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے. کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے. اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا.
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے. اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی. اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن، اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے. اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے. آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے. تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے. اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے. پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالا بن جاتے.
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے. صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے، لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے اور خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے؟ بس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہم امن چاہتے ہیں، ایٹمی اسلحہ نہیں بنا رہے، لیکن پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ ہندوستان سے مذاکرات ہوئے تو تین موضوعات، کشمیر، دہشت گردی اور پانی پر بات ہوگی۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ ہند پاک جنگ بندی، ہندوستان میں شہری ہوا بازی کے لیے بند سبھی ہوائی اڈے کھول دیے گئے۔ اور افغانستان میں برطانوی افواج کی جارحیت کے چشم کشا انکشافات۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے دنیا کے ساتھ پرامن معاملات پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی ہے جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ صدر مملکت نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کوشاں ہیں، اور یقین دلا سکتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی اسلحے کے لیے کوشاں نہیں رہا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹم بم بنانے کی فکر میں کبھی نہیں رہا، کہا کہ یہ کام ہمارے اعتقاد کے مطابق غلط ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ایٹمی اسلحہ بنانے کا ہر اقدام حرام ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات ختم کرنے کی بات کی گئی جو ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں من جملہ دواؤں، علاج و معالجے، زراعت، ماحولیات اور صنعت میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور ہم پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دنیا کے ساتھ پرامن معاملات اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ امن چاہتے ہیں، ہمارا ملک علاقے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علاقے کے ممالک ایک دوسرے کے بھائی ہیں، باہم امن و خلوص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے اس کونے سے آئے ہمارے لیے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ صرف غاصب سینی حکومت ہے جو علاقے میں بدامنی پھیلا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں نے بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کو تعمیری بتایا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہے کہ بنیادی اختلافی موضوعات کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوئی اور اس حوالے سے افہام و تفہیم کا عمل بہتر طور پر انجام پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے اس دور میں دونوں فریقوں کے مواقف ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ ہم نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور دونوں فریق مذاکرات جاری رکھنے پر مصمم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگلی میٹنگ پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اس کی جگہ اور وقت کا تعین دونوں فریقوں کے پروگراموں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور امید افزا تھا۔ عمان میں ایران امریکہ مذاکرات کے چوتھے دور کے اختتام پر ایسوسیٹڈ پریس اور ایکسیوس نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے، جس کا نام نہیں بتایا گیا ہے، کہا ہے کہ تکنیکی ماہرین کے توسط سے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ واضح ہو کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور اتوار کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں انجام پایا۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے سری نگر اور چنڈی گڑھ سمیت ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری ہوا بازی کی کاروائیوں کے لیے دوبارہ کھول دینے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں حکومت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کے پیش نظر ملک کے درجنوں ہوائی اڈوں کو بند کر دیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی مرکزی وزارت نے پیر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتایا ہے کہ ملک کے 32 ہوائی اڈوں کو شہری پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی وزارت کے نوٹیفیکیشن میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست فضائی کمپنیوں سے رابطہ کر کے فلائٹ اسٹیٹس چیک کریں اور باقاعدہ اپڈیٹس کے لیے ایئر لائن کی ویب سائٹ پر نظر رکھیں۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان فوجی کارروائی روکنے کا معاہدہ ہونے کے بعد اتوار کی رات جموں کشمیر اور سرحد میں امن رہا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوئے تو تین نکات پر بات ہوگی۔ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات میں ہندوستان سے کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی گزشتہ 20-30 سال سے ہو رہی ہے اور پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ دہشت گردی کے سب سے زیادہ شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر حملہ کیا جائے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بقول ان کے یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی شہری ہوا بازی کی سرگرمیاں معمول پر آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے بھی پاکستان کے لیے اپنی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ سیز فائر اور سرحدوں کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے پاکستان اور ہندوستان کی افواج کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان فون پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کی فوج کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر ہونے والی گفتگو کے مندرجات سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن پر یہ گفتگو ایسے عالم میں انجام پائی ہے کہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر نسبتاً امن کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کئی برسوں کی خاموشی کے بعد برطانوی فوجیوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے نہتے افغان شہریوں کو اس وقت ہلاک کیا تھا جب وہ سو رہے تھے۔ فارس ایجنسی کی افغانستان ویب سائٹ کے نامہ نگار کے مطابق، برسوں کی خاموشی کے بعد برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے سابق ارکان نے افغانستان میں برطانوی افراد کی جانب سے جنگی جرائم کے الزامات پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ برطانوی فوجوں نے پہلی بار وضاحت کی ہے کہ افغانستان میں برطانیہ کی اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے نہتے افغان شہریوں کو اس وقت فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ سو رہے تھے، اور کچھ قیدیوں کو تو گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا گیا، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ افغانستان میں برطانوی اسپیشل فورسز کے ان ریٹائرڈ فوجیوں میں سے ایک نے کہا ہے کہ برطانوی اسپیشل فورسز نے ایک نوجوان لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گولی مار دی۔ برطانوی اسپیشل فورسز کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکت کا معاملہ افغانستان میں جنگی جرائم کے اہم ترین مقدمات میں سے ایک ہے۔ برطانوی افواج پر 2010 سے 2013 کے درمیان صوبہ ہیلمند میں تقریباً 80 افغان شہریوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے، جنہیں مبینہ طور پر یا تو نیند میں یا پھر گرفتار کیے جانے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حماس کے ترجمان نے امریکی شہریت کے حامل صہیونی قیدی کی حماس کے ہاتھوں رہائی کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ اقدام غزہ میں مکمل جنگ بندی کے قیام کے مقصد سے جامع مذاکرات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تحریک حماس کے ترجمان جہاد طہا نے کہا کہ ہم نے امریکی شہریت کے حامل صہیونی قیدی ایدان الیگزینڈر کی رہائی کے سلسلے میں ثالثوں کی کوششوں اور واشنگٹن کے اقدامات کے جواب میں اس کی رہائی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی امریکی قیدی کی رہائی جنگ بندی اور کراسنگ کو دوبارہ کھولے جانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ جہاد طہا نے کہا، ہمیں امید ہے کہ یہ قدم مکمل جنگ بندی کے لیے جامع مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ حماس کے عسکری ونگ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا ہے کہ ان بریگیڈز نے گرفتار صہیونی فوجی ایدان الیگزینڈر کو رہا کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے پاس امریکی شہریت ہے۔ غزہ کی پٹی میں تحریک حماس کے سربراہ نے اس سے قبل ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ ایدان الیگزینڈر کو جنگ بندی کے قیام کی کوششوں کے حصے کے طور پر رہا کیا جائے گا۔ خلیل الحیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کے قیام کے لیے ثالثوں کی کوششوں کے دائرے میں تحریک حماس نے حالیہ دنوں میں امریکی حکومت کے ساتھ رابطے کیے، اور تحریک حماس نے اعلیٰ سطح پر اپنی نیک نیتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان بات چیت کی بنیاد پر ایدان الیگزینڈر کو جنگ بندی کے قیام، گزرگاہیں کھولنے اور امداد کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے کیے گئے اقدامات کے فریم ورک کے اندر رہا کیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر جارے سینی حکومت کے توپ خانے اور فضائی حملے جاری ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان حملوں میں 40 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک نمائندے نے وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں واقع مسجد پر بمباری میں ایک فلسطینی بچی ریماس سمیر عبید کی شہادت کی خبر دی ہے۔ جار سینی فوج نے شمالی غزہ کے شہر جبالیہ میں پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کر دی، جس میں کم از کم 17 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں. اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ اور رفع کے شہروں پر شدید بمباری کی ہے, اور ساتھ ہی وہ غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفع میں بڑے پیمانے پر مکانات مسمار کر رہی ہے. الاقصٰ ٹی وی نے مشرقی غزہ کے اطوفہ محلے میں جارے سونی فوجیوں کے ہاتھوں رہائشی مکانات کو تباہ کرنے کی اطلاع دی ہے, اور فلسطینی ذرائع نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی غزہ اور نصیرات کیمپ پر اسرائیلی توپ خانے نے گولہ باری کی ہے. قابض فوج کے ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کے وسط میں البریج کیمپ کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بھی کئی گولے داغے ہیں. غزہ پر سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جارے فوجیوں کے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. سینی فوجیوں نے شمالی الخلیل میں ہلہول کے اسکولوں پر چھاپہ مارا اور آنسو گیس کے گولے داغے. بعض میڈیا ذرائع نے حماس اور سینی حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور سینی حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. اس رپورٹ کے مطابق حماس اور سینی حکومت کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے یہ مذاکرات قاہرہ میں ہو رہے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق مزید جنگی قیدیوں کی آزادی اور غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل بھی مذاکرات کے موضوعات میں شامل ہے. اس سے پہلے ایک امریکی ٹی وی چینل نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا تھا کہ امریکی اسرائیلی جنگی قیدی ایدان الیگزینڈر کی رہائی کے فوراً بعد حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ پر جاری بمباری اور محاصرے اور قحط کی بنا پر رونما ہونے والا انسانی بحران اور المیہ انسانی تصورات سے کہیں بالا تر ہے. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں تاکید کی ہے کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں موجود زخمی اور اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. ہزاروں گھرانے صحت و سلامتی کے اعتبار سے بدترین صورتحال سے دوچار ہیں. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اپنے بیان میں اسی طرح تاکید کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے اور وہاں انسانی امداد پہنچائی جائے تاکہ اس علاقے کے بحرانی صورتحال پر کسی حد تک کنٹرول ہو سکے. اس سے قبل اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے کوآرڈینیٹر دفتر کی ترجمان اولگا چریکو نے ایک بیان میں تاکید کی تھی کہ غزہ کی انسانی صورتحال انسانی المیہ سے کہیں بدتر ہو چکی ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے, جبکہ اس قسم کی امداد غزہ کی گزرگاہوں کے دروازوں پر رکی ہوئی ہے. اس امداد کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کر کے غزہ کی بحرانی صورتحال کا خاتمہ کریں. یورپی کمیشن کے ترجمان نے بھی غزہ کی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سینی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور انسان دوستانہ امداد غزہ پہنچنے کی اجازت دے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اگلے مرحلے میں ہماری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیے اور اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کا اختتام. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مابین ایٹمی معاملے پر بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور مسقط میں اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ مذاکرات انجام پائے۔ ایران کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایرانی وفد کی قیادت کی، جبکہ امریکہ کی جانب سے امریکہ کے خصوصی نمائندے ویتکاف نے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی۔ مذاکرات کے اختتام کے بعد دونوں ملکوں کے وفود کی جانب سے الگ الگ بیانات جاری کیے گئے۔ اگرچہ امریکہ نے کہا ہے کہ آج کے مذاکرات مفید تھے اور آئندہ فنی ماہرین کی جانب سے یا فنی ماہرین کے مابین مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے اور ہم اسے مثبت سمجھتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات سخت اور دشوار تھے لیکن مفید اور مثبت رہے۔ ابھی آئندہ دور کے مذاکرات کی تاریخ اور جگہ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن چوتھے دور کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور چوتھے دور کے مذاکرات ایک ایسے وقت اختتام پذیر ہوئے جب ہمیشہ کی طرح مذاکرات سے پہلے امریکہ کی جانب سے مذاکرات اور ایران کے ایٹمی معاملے کے سلسلے میں متضاد بیانات سامنے آتے رہے، اور ان بیانات کا اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کی جاتی رہی، اور یہ کہا جاتا رہا کہ ایران اپنے مسلمہ حقوق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ آئندہ دور کے مذاکرات میں کتنی سنجیدگی کے ساتھ آتا ہے، اور یہ بھی اس وقت تک مزید واضح اور آشکار ہو جائے گا کہ مذاکرات کے تعلق سے امریکہ یا اس سلسلے میں کسی نتیجے یا سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے واشنگٹن کتنا سنجیدہ ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی معاملے پر بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور عمان کی میزبانی میں مسقط میں منعقد ہوا۔ ایران امریکہ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات کا چوتھا دور تیسرے دور کے ایک وقفے کے بعد منعقد ہوا۔ مذاکرات کا یہ دور ایک ایسے وقت منعقد ہوا ہے جب پچھلے چند روز کے دوران امریکہ کی جانب سے حسب معمول متضاد اور غیر منطقی بیانات بھی سامنے آتے رہے، جن کا ایران نے پوری منطق اور بھرپور انداز میں جواب بھی دیا ہے۔ چنانچہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور سے ایک روز قبل ایران کے موقف کو ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ انہوں نے قطر میں ایران اور عرب ملکوں کے درمیان ڈائیلاگ کے عنوان سے منعقدہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو حرام قرار دے چکا ہے اور ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ معاہدے کا ایک ذمہ دار رکن بھی رہا ہے، تاہم یورینیم کی افزودگی سمیت پرامن ایٹمی توانائی کے استعمال کے اپنے حق پر بھی زور دیتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، نہ ہی ایران کے دفاعی اصولوں اور ڈاکٹرائن میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی گنجائش ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تہران ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقے کی پالیسی کے بانیوں میں رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن مغربی ممالک نے ایک غاصب جہرے نسل کش حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں پر آنکھیں بند کر کے اس سلسلے میں بھی دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ اور یورپ کے علاوہ روس اور چین کے ساتھ بھی اس سلسلے میں مذاکرات کو نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھائے گا۔ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اگر اطمینان حاصل کرنا مقصد ہے تو یہ ممکن ہے، لیکن اگر ہدف یہ ہے کہ ایران کو اپنے ایٹمی حقوق سے محروم کر دیا جائے اور غلط بیجا اور غیر منطقی درخواستوں میں الجھا دیا جائے تو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں اپنی باعزت قوم کے ایک بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے دیگر اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں نے امریکہ اور اس کے حواریوں پر واضح کر دیا ہے کہ ایران اپنے مسلمہ حقوق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات اور منطق پر یقین رکھتا ہے، تاہم دھونس و دھمکی کی زبان کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے سعودی عرب میں بھی ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر سعودی حکام سے گفتگو کی۔ ایران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے تعلق سے اپنے سبھی ہمسایہ اور دوست ملکوں سے رابطے میں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہماری ریڈ لائنز واضح ہیں اور ہم صرف جوہری معاملے اور پابندیوں کے خاتمے کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، بنابراین مذاکرات میں مقابل فریق کو عملی طور پر اپنی نیک نیتی ثابت کرنا ہوگی۔
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر اور ممتاز تبصرہ نگار جناب ڈاکٹر سہیل رجبی صاحب کو. السلام علیکم جناب.
میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
سہیل رجبی صاحب, آج چوتھے دور کا مذاکرہ ختم ہو گیا, بات چیت ختم ہو گئی, اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو بالواسطہ مذاکرات انجام پائے مسقط میں, اس کے بعد دونوں وفود نے اپنے اپنے بیانات بھی دیے. ایران نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات سخت اور دشوار تھے لیکن بہرحال مفید اور مثبت تھے, اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بہت ہی اچھے مذاکرات ہوئے ہیں اور اب آگے چل کر فنی ماہرین کی سطح پر مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. تو آپ نے چار دور کے مذاکرات دیکھے, اب تک کی صورتحال پر آپ کا کیا تجزیہ اور کیا تبصرہ ہے؟
اشارے کیا آپ نے بہت اچھی جانب اشارہ کیا کہ بین الاقوامی نظام میں اس میں بہت سارے کھلاڑی موجود ہیں کہ جو اپنے اپنے مفادات کے تلاش میں ہیں, اور یہ مفادات ہیں کہ جو کسی بھی مذاکرات کے راستے کا تعین کر. پچھلے چار دور کے مذاکرات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مخالفان اور مخالفین بھی اس کے موجود ہیں. بہت سارے ممالک, خاص طور سے عرب ممالک اور ہمسایہ ممالک, اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ ایک پل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خطے میں امن قائم کر سکتے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب ملک اس ان مذاکرات کا میزبان ہے, اور ہمارے ہمسایہ ملکوں کی جانب سے عرب ممالک اور خاص طور سے اسلامی ممالک اور ہمارے دوست ممالک کی جانب سے اس کا جو اس مذاکرات کے حوالے سے ان کی سوچ بالکل مثبت ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی حکومت در حقیقت اس مذاکرات کی سخت ترین مخالف ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. اس کے علاوہ بعض یورپ ممالک بھی نے بھی اپنے بعض مشکلات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں گرہ ڈالی جائیں. ہم دنیا کے ملکوں کو ہم دو گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک گروپ مذاکرات کے حق میں ہے جن کا میں نے نام لکھا, اور ایک گروپ جو ہے وہ مذاکرات کا مخالف ہے. اس کی تعداد کم ہے لیکن بہرحال ان کا ہمارے جو مذاکرات کا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھ. جب صہیونی حکومت یہ دیکھتی ہے کہ یہ مذاکرات کے نتیجے میں اس کی حیثیت خاک میں مل رہی ہے اور اس کے مفادات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے, تو وہ چاہ رہی ہے کہ اس خطے کے اندر تناؤ اور کشیدگی کو ہوا دے اور اس کے ذریعے سے اپنے مفادات کو حاصل کرے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے جو بیان سامنے آئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات مثبت رہے ہیں اور ان میں کوئی جو ہے وہ ڈیڈ لاک بھی نہیں رہا. اور اب جو پانچویں دور کی بات ہو رہی ہے, عمان جو اس بار مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے اس نے وہ اس کا اعلان کرے گا کہ وہ کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے اور کہاں ہوں گے. لہذا بین الاقوامی جو نظام میں اہم ترین بازیگر ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے مفادات کے حوالے سے وہ ان مذاکرات کو دیکھ رہے ہیں. ہم بھی اپنے مفادات کے تناظر میں مذاکرات کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اس کے مطابق آگے قدم بڑھ رہے ہیں.
ڈاکٹر رجوی صاحب, آپ نے کہا کہ آج ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ میڈیا میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جائیں. آپ اس صورتحال کو وجود میں لانے میں امریکہ کے بیانات, اس کی جو وعدہ خلافیاں ہیں, ان کے جو عہدیدار ہیں ٹرمپ سے لے کے وزیر خارجہ اور دیگر عہدیداروں کے جو بیانات متضاد آتے رہتے ہیں, کتنا عمل دخل اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مذاکرات بہت سخت ہیں یا مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں یا مذاکرات میں تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مذاکرات کے جو حاشیے کا ماحول ہے اس کی جانب ہمارے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مذاکرات سے پہلے یہ بات کہی کہ جو کچھ مذاکرات میں ہوگا اور جو کچھ مذاکرات سے باہر ہو رہا ہے یعنی امریکیوں کے بیانات ان کے انٹرویوز اور میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت فرق ہے، لہذا جو کچھ مذاکرات کے اندر ہو رہا ہے اس میں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، فریقین ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں بالواسطہ طور پر اور اسی طرح مثبت رہتی ہے گفتگو اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں، لہذا میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے میڈیا میں کچھ اور بیانات آ رہی ہیں، ہم مشرق وسطی میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں اس ارد گرد میں ہمارے، ایک جنگ جو ہے وہ نیریٹو کی وار ہے یا میڈیا وار ہے یا کمبائن وار ہے، یہ سب اس طرح سے سوشل میڈیا ہو انٹرویوز ہیں ان میں جو کچھ بات آ رہی ہے وہ سب کے سب اس کی وجہ یہ کہ مذاکرات کے حوالے سے ان کا جو مذاکرات منعقد نہیں ہو پا رہا کہ جو اندر ہو رہا ہے، لہذا اس حوالے سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مذاکرات کی جو تفصیلات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر کھل کے سامنے آ جائیں گی تو صہیونی حکومت کا دباؤ اور وہ لوگ کے جن کا بین الاقوامی سطح پر ان کے مفادات اس سے پورے نہیں ہوتے دکھائی دیں گے وہ ان کا دباؤ اضافہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور لہذا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے لیکن جو نیریٹو وار ہے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دو اہم کردار ہیں جو اس مذاکرات کے ہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے وہ اہم ہے تاکہ ایک روڈ میپ تیار ہو سکے آئندہ کے لیے اور تاکہ ہم اس مشرق وسطی کے علاقے کو اس تناؤ اور کشیدگی سے باہر نکال سکیں، جیسا کہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں ہر روز غزہ کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اس حوالے سے بہت ہی مؤثر رہیں گے۔
ابھی آپ نے عباس عراقچی صاحب کے بیان کی طرف اشارہ کیا کہ مذاکرات میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں اور مذاکرات سے ہٹ کے مذاکرات سے باہر امریکی عہدیدار جو بیانات دیتے ہیں خود ٹرمپ نے جو اس طرح کے بیانات دیے ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے، تو مذاکرات سے ہٹ کے مذاکرات کے باہر کے ماحول میں امریکی عہدیدار جو بیانات دیتے ہیں خاص طور پر ٹرمپ یا ان کی دیگر ٹیم کے لوگ جو ہیں اس طرح کے بیانات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، وہ کیوں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟
دیکھیے جو امریکیوں کے مذاکرات کے باہر کے جو بیان ہیں وہ سب کا سب ان کے داخلی پرپس کے لیے ہے، جس کا مقصد جو ان کے اپنے ہاں کے انتہا پسند طبقہ ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جو اپنے انٹرنل جو ان کی مقبولیت ہے اس میں کمی نہ آئے، اور وہ مجبور ہیں کہ ایک جانب وہ ایران سے مذاکرات کریں اور مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہیں، دوسری جانب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی اپنی رائے عامہ جو ہے وہ زیادہ اس کو جھٹکے نہ لگیں، تھوڑا شوق نہ لگے اس کو، اور ایک حد تک جو ہے ان کے درمیان ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے داخل، لہذا جو کچھ مذاکرات میں ہو رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور مذاکرات کا جو نتیجہ ہے وہ واضح کرے گا کہ فریقین کے درمیان کیا ہوا ہے، اتفاق رائے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور ایک مشترکہ بیان پر ان کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لہذا یہی میکانزم ہے کہ جو ابھی سامنے نہیں آیا ہے اور اس بارے میں بہت کم بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں نہیں آئی ہیں، بعض لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سب اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے سائیڈ لائن پر جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ سب کا چپ حد سو گمان ہوتا ہے، مختلف ویب سائٹس کا یا اسرائیل کی جو پوزیشن ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بعض بیانات دیے جاتے ہیں، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مارل مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کے سلسلہ آگے چلنا چاہیے اور پیشی کی سے باہر نکلنا۔
آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی صاحب نے کہا کہ مذاکرات سخت اور دشوار تھے، تو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا تھا، کیوں انہوں نے کہا کہ سخت اور دشوار تھے لیکن مثبت اور مفید رہے؟
دیکھیے، انہوں نے دو چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے، ایک مذاکرات کی پیچیدگی کا معاملہ ہے، لہذا اسلامی جمہوریہ ایران بہت پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اپنی ریڈ لائن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، پرامن جو ایٹمی پروگرام ہے اور اس کے لیے جو ضروری انریچمنٹ ہے اس سے کے اندر کسی کو مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ اس کے برمقابل امریکائی جو امریکی فریق ہے وہ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور وہ سینٹریفیوجز کی بات کرتے ہیں، وہ انریچمنٹ کی بات کرتے ہیں، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، بارہ انتہائی پیچیدہ ہیں۔ لہذا اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ سخت مذاکرات کار تصور کیے جاتے ہیں، دونوں طرف اپنے مفادات کے حوالے سے اور اپنی آئیڈیالوجی کے تحت اور ساتھ ہی اپنی جو اسٹریٹجی جو ان کی ریڈ لائنز ہیں اس کے مطابق وہ مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایران بھی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور لہذا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا جو بیان ہے وہ اس لحاظ سے قابل غور ہے۔
صاحب نے کہا کہ دونوں جو ہیں وہ سخت مذاکرات کار ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی، لیکن میں یہاں پر آپ کے بات سے اختلاف کروں گا۔ ایران مذاکرات کے معاملے میں سخت مذاکرات کار نہیں ہے، وہ اپنے اصولی موقع پر قائم ہے، 2011 میں بھی اسی موقع پر قائم تھا، آج بھی اسی موقع پر قائم ہے کہ ہم اپنے مسلمہ حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ایران کا مطالبہ، اس کو تو مذاکرات کار سخت مذاکرات کار نہیں کہہ سکتے۔
میں نے سخت ہونے کا مطلب اس لحاظ سے کیا ہے کہ ایران اپنے اصولوں سے روگردانی نہیں کرے گا، اور جو کچھ مختلف حوالے سے ہم نے جو اصول مقرر کیے اس پر ہم قائم رہیں گے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو مد مقابل فریق ہے وہ ہم سے چاہتا ہے کہ وہ ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں، اور 40 سال سے وہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور لیکن ہم اپنے مطالبات میں ہم اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 5 عشروں سے امریکہ اس بات پر مجبور ہوا ہے کہ ہم تمہارے اصولوں کو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن آئیے اب تفصیل کی بات کرتے ہیں۔ لہذا ایران اپنے اصول اور اپنے جو ضابطے ہیں اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق پوری طرح سے مذاکرات پر قائم ہے اور مذاکرات کر رہا ہے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بھی امریکہ اور ان کے درمیان اب تک جو تبادلہ ہوا ہے جن باتوں کا، ان کے بارے میں دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ ٹف ٹاک کر رہے ہیں، میرا مطلب یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا 2015 میں، ایران اس پر قائم رہا، امریکہ نے اس کی مخالفت کی اور امریکہ اس سے نکل گیا، تو یہاں پر مسئلہ جو ہے مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایران اس حوالے سے پوری طرح سے اس بات کی ضمانت چاہتا ہے کہ اس بات کی ضمانت جائے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اصول اور مشترکہ طے ہوں گے اس پر قائم رہا جائے گا۔
رجوع صاحب، ایران پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہے، چاہے ان ادوار کے مذاکرات ہوں یا ماضی کے، خاص طور پر میں ان ادوار کی جو ابھی تازہ شروع ہوئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا دور تھا، کہ مذاکرات صرف ایٹمی معاملے پر ہوں گے اور پابندیوں کے خاتمے کے موضوع پر ہوں گے، لا غیر، اس کے علاوہ کسی اور مسئلے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دو موضوع پر مذاکرات ہوں گے، پابندیاں، اس کا خاتمہ، اور ایٹمی معاملہ۔ تو جب دو صرف موضوعات ہیں تو آپ دیکھیں کہ مذاکرات سے پہلے بھی، مذاکرات کے دوران بھی، امریکہ نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی ہیں، زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر وہ بدستور عمل پیرا ہے، نہ صرف عمل پیرا ہے بلکہ زبان سے اعلان بھی کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیسے سمجھا جائے کہ امریکہ مذاکراتی عمل میں سنجیدہ ہے؟
آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا۔ امریکہ کی جو نیت ہے اس میں ہمیں کھوٹ تو دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں ایک طرح کی دوغلا پن نمایاں ہے۔ ایران اور امریکہ، ہم نے اشارہ بھی کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ اس کے مخالفین بھی ہیں، اس کے حمایتی بھی ہیں، ہمیں یہاں پر مخالفین کی بات کریں گے۔ لہذا جب فضا مثبت ہونے لگتی ہے، ماحول مثبت ہونے لگتا ہے، تو جو مخالفین ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے شروع کرتے ہیں، وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کی باتیں کرنے کے مذاکرات نتیجے تک نہ پہنچیں اور مذاکرات میں تعطل پیدا ہو. لہذا یہ ایک مشکل ہے کہ نہ امریکہ اس مذاکرات کو معطل کرنا چاہتا ہے, نہ ایران معطل کرنا چاہتا ہے, نہ دیگران. لہذا بعض جو ہیں جو طاقتیں اثر انداز ہونے کی کوشش کرنی کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے مفادات چونکہ خطرے میں پڑ رہے ہیں تو وہ مذاکرات کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اس کو معطل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا امریکیوں کے جو بیانات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے تاثیر قبول کرتے ہیں, ان کا اثر قبول کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کے جو بیانات ہیں اس میں تضاد نظر آتا ہے اور وہ متضاد بیانات دیتے, کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں کبھی ایک بات کرتے ہیں, اور ان کے فیصلے جو ہیں پائیدار نہیں رہتے. لہذا ان کے جو فیصلوں میں جو ٹھوس پن ہے وہ نہیں پایا جاتا.
ابھی آپ نے کہا کہ ان کے فیصلے مستقل نہیں ہیں اس لیے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس وقت چلتے ہیں دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگار اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر اقتدار محمد خان صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات, آپ کو یاد ہے اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ 2010-11 سے لے کے 2014-15 تک مذاکرات ہوئے, دستخط بھی ہوئے, معاہدہ بھی ہوا, پھر ٹرمپ اس سے باہر نکل گئے. اب ٹرمپ نے ہی آ کے دوبارہ مذاکرات شروع کیے ہیں. کتنا سنجیدہ ہو سکتے ہیں اس عمل میں ٹرمپ اور ٹرمپ کی انتظامیہ؟ ایران تو سنجیدہ ہے, ایران نے تو یہ ثابت کیا کہ ہم منطق اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں, لیکن معاہدہ پھاڑنے کے بعد پھر مذاکرات کی میز پر آنا ٹرمپ کی جانب سے, ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے, کیا ظاہر کرتا ہے کتنا سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے امریکہ کا معاملہ ہم اس پر کچھ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں اس وقت دنیا میں کئی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یوکرین کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہاں بھی ان کو ان کا بہت زیادہ سپورٹ تھا یوکرین کو, تو وہاں رشین لابی کی مخالفت, چائنا کی مخالفت, اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل میں جو نیا چیپٹر کھلا ہے یوکرین کے بعد, تو یہاں ابھی تک عربوں کے نے تو نہیں لیکن ہاں ایران نے بھرپور مظلوموں کا ساتھ دیا ایران نے, تو اب انہیں لگ رہا تھا کہ بھائی اتنے فرنٹ کھل رہے ہیں تو کیوں نہ پھر واپس ایران سے بات کی جائے اور ایران سے ٹیبل ٹاک کی جائے, مسئلے کا حل کیا جائے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو ساری جدوجہد ہے اس میں ایران ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے, اور اس سلسلے کو جب ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا انہوں نے.
اقتدار صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, اقتدار صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکیوں نے ایران کی طاقت اور اقتدار کو تسلیم کر لیا؟
جی بالکل بالکل, انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ یوکرین میں اتنے زمانے سے کوشش کر رہے ہیں, کنٹرول نہیں کر پا رہے, وہاں بھی ایران کے جو ہتھیار سے استعمال کیے, اور رشیا بار بار بتاتا تھا کہ ایران کے ہتھیاروں سے ہم نے حاصل کر رہے ہیں یوکرین میں, ادھر غازہ پٹی پہ اور دوسرے علاقوں پہ فلسطین کے جو جدوجہد چل رہی تھی تو اس میں بھی انڈائریکٹلی ایران کا پوری طرح سے سپورٹ تھا, تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ جب تک ایران کو ٹیبل پہ نہ لائے تب تک ہم ایران سے دوستی یا یہ معاہدہ نہ کریں, اس وقت تک یہ سارے مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. تو چنانچہ اس سلسلے میں ان کے لیے آخری یہ تھا کہ ایران سے معاہدہ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اوپر سے کہتے معاہدہ کرے اور اندر سے شاید مجھے لگتا ہے اس کی نیت اس طرح سے صاف نہیں ہے, اور ایران بہرحال ایران کو بھی حق ہے اپنی دفاع کا اور اپنے ہتھیار جدید بنانے کا.
بات تو ہتھیار کی ہی نہیں اقتدار محمد خان صاحب, بات تو یہاں پر پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی ہے, ظاہر ہے کہ دوا ہے, بجلی کی پیداوار ہے. تو ایران تو روز اول سے کہہ رہا ہے کہ ہم ہتھیار تو ایٹمی قطر نہیں بنائیں گے, حرام ہے, ہم صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کو, اس پہ بھی وہ راضی نہیں.
نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اگر یہ کر رہا ہے تو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں ایران کی بات سے, کیونکہ جب مجھے ہتھیار رکھنے کا حق حاصل ہے دنیا میں تو کیا میرے پڑوسی کو نہیں ہوگا اپنی حفاظت کے لیے, یا میرے تیسرے نیبر کو حق نہیں ہوگا؟ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے, انسانیت کی حفاظت کریں گے تو ہم انسانیت کی دشمنی میں نہیں کریں گے, لیکن انسانیت کی حفاظت کے لیے تو کرنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں. تو ایران کو حق ہے چاہے وہ بجلی کے لیے کرے, توانائی کے لیے کرے, اور چاہے اپنی حفاظت کے لیے کرے. ایران کہیں جا کے اٹیک تو نہیں کر رہا ہے جا کے, کسی جگہ پہ. تو ایران کو مجھے لگتا ہے کہ توانائی کی بات ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, جو بھی مسئلہ ہو اس کے لیے کریں, لیکن اپنی حفاظت بھی ہمارا انسانی حق ہے. تو آپ اس سے کیسے ایران کو دور کر سکتے ہیں؟
جی,
اور اگر ایران اس طرح کی چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ توانائی کے سلسلے میں اس میں ظاہر سی بات ہے وہ بھی حق ہے ان کا. ہر ملک کو اپنی ترقی کا حق حاصل ہے, اپنی عوام کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات حاصل کرنے کا حق ہے. اور اسی کے ساتھ میں جوڑتا ہوں کہ اگر بہتر توانائی سوری بہتر سہولیات حاصل کرنے کا ہے تو اپنی عوام کی حفاظت کرنے کا بھی حق حاصل ہے. اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, ایک طرف آپ عوام کی فلاح بہبود اور دوسری طرف عوام کی حفاظت, دونوں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے.
جی بہت شکریہ. میں اگلا سال بھی آپ سے کہنا چاہوں گا, اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ یا مغربی ممالک ایران کا جو میزائلی پروگرام ہے اس کو بھی نشانہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور اس پہ بھی وہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں بیجا اور غیر منطقی. تو ایران نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی دفاع, اپنے عوام کی حفاظت کے لیے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے, میزائلی پروگرام پہ تو اس میں بات ہی نہیں کریں گے. رہ گیا ایٹمی ہتھیار بنانا, جیسا کہ رہبر انقلاب نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, نہ رکھیں گے نہ بنائیں گے, وہ اپنی جگہ. لیکن ترقی کے لیے, پیش رفت کے لیے, بجلی, ادویات اور دیگر شعبوں میں ہم اس سے دست بردار نہیں ہو سکتے اس حق سے, یہ ایک الگ جگہ. اگلا جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں امریکہ ایران کی اسی ایٹمی ٹیکنالوجی کو لے کر عرب ممالک میں ایرانوفوبیا پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ابھی کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا, ایران امریکہ بالواسطہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی تفصیلات وہاں پر شیئر کیں, پھر قطر میں ایران اور عرب ممالک کے درمیان باقاعدہ ڈائیلاگ کا چوتھا دور یا پانچواں دور منعقد ہوا, وہاں پر ایران نے اپنی جو ہے وہ پوزیشن, اپنا موقف واضح کیا, اور خاص طور پر غزہ فلسطین کے تعلق سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایرانوفوبیا عرب ملکوں میں, عرب حکومتوں میں پھیلانے کی امریکہ کی کوشش ہو رہی تھی, ایران نے اس کو کاؤنٹر کر دیا؟
جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عرب ممالک اور عربی ممالک نہیں, دنیا کے اور ممالک بھی جو ہیں, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, ان کو صحیح پوزیشن معلوم ہونی چاہیے. اور ایک زمانے تک جو ایران کا معاملہ رہا کہ عربوں سے دوری رہی, کسی بھی وجہ سے عربوں سے دوری رہی, مسلم ممالک تو چھوڑیے, غیر مسلم ممالک میں بھی بہت زیادہ کوئی دوستی کے ماحول نہیں رہا, تو ایران کو میری نظر میں سب سے پہلا کام تو اپنا پی آر بڑھانا چاہیے, یعنی ریلیشن, پبلک ریلیشن مختلف کنٹریز سے بڑھانے چاہیے, اور اپنی ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تاکہ جو غلط نظر سے ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا پتہ چلے کہ ان کی نیت میں کیا خرابی ہے. کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رشتے نہیں بنائیں گے, ایک دوسرے سے تعلق نہیں بنائیں گے, تو ہمارے بارے میں ہم کتنے بھی مظلوم ہوں, معصوم ہوں, لیکن اگر ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جائے گا, کیونکہ آج کل دیکھیے دو فرنٹ پہ لڑا جاتا ہے, ایک محاذ پہ لڑا جاتا ہے اور ایک میڈیا کی لڑائی ہوتی ہے.
جی جی.
تو میڈیا کی لڑائی بڑی زبردست ہوتی ہے نا, تو میڈیا کی لڑائی ہم کہتے ہیں پرچار, اس کی اشتہاری لڑائی. تو جب تک ایران اپنے بارے میں نہیں بتا پائے گا دنیا کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ بجلی کے لیے پیدا کر رہے ہیں توانائی, ہم یہ اپنی فلاح بہبود کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کی حفاظت کے لیے, تو یک طرفہ جب پروپوگنڈا ہوگا, یورپین پروپوگنڈا ہو یا امریکن پروپوگنڈا ہو, تو اس میں تو اپنے ہی لوگ پھر کبھی کبھی ایران پہ شک کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ ایران سرکار کو اپنے ریلیشنز عربوں سے بڑھانے چاہیے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہمسایہ ملک ہیں جس میں چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, سب سے بڑھانا چاہیے.
ایران کی خارجہ پالیسی میں, جی ایران نے بار بار کہا کہ خارجہ پالیسی میں ہمسایہ ممالک کے تعلقات ترجیحات میں شامل ہیں, سر فہرست ہیں. اقتدار محمد خان صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار قیصر عباس خان صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی قیصر صاحب, چوتھا دور بھی مکمل ہو گیا, یعنی ختم ہو گیا ایران جی. اور امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے, آپ تو نظر رکھے ہوئے ہیں اب تک کے جو مذاکرات انجام پائیں چار ادوار میں, اس میں آپ نے امریکہ کی نیت کو کس طرح سے دیکھا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بات مذاکرات میں ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, جو اسے ہٹ کر ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. اب یہ جو وٹکوف جو ہیں یہ جب مذاکرات سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر بیانات ان کے اور طرح کے ہوتے ہیں, وہ وہی ہوتی ہے جو امریکہ کی جو پالیسی ہے, جو امریکہ چاہ رہا ہے ایران سے وہ وہی بات ہوتی ہے, لیکن جب یہ مذاکرات میں آتے ہیں تو وہاں پر سنہری اور طرح کا ہوتا ہے. اب یہ ان کی یہ دوگنی پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہیں کر رہے. پہلے جو دور ہوا تھا اس میں کچھ تھوڑی تلخی ہوئی, اس میں 15 मिनट के लिए रुकावट भी आई, लेकिन बहरहाल वो ठीक हो गई बाद में, क्योंकि उसमें जो ईरान जो है वो उसमें जो उनके मुतालबात है उनकी तरफ बिल्कुल वो आने को तैयार नहीं। कल भी जो सैयद अराक्ची का जो बयान था वो यही था कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम या ड्रोन प्रोग्राम या दूसरी चीज हमारी ये जो न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, कोई माइंड नेगोशिएशन इसके ऊपर नहीं होगी। और अमेरिका का ज्यादा जो है ना वो इसी के ऊपर है कि वो जो इनरिचमेंट है बेसिकली वो रोकी जाए। उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही है क्योंकि वो डर रहे हैं न्यूक्लियर से, और वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी जगह पर ये है कि जनाब अगर आपके 60% आपने
वो इजारादारी खत्म होने से डरते हैं, उनको भी पता है कि ईरान जो है वो एटमी हथियार ना तो बना रहा ना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उनको डर किस बात का?
जी जी,
ये कि मोनोपोली इजारादारी खत्म हो जाएगी एटमी टेक्नोलॉजी पर।
असल में यही चीज है कि असल में ये जो बात है क्योंकि ईरान तो बार बार अपनी पॉलिसी वाजे कर चुका है, यहाँ पर तो शरीफ हत्ता भी मौजूद है और यहाँ पर तो ईरान तो कह चुके हम तो सिर्फ जो है मतलब ह्यूमन बेटरमेंट के लिए, इंसानी बका के लिए, इंसानी मफाद के लिए, मेडिकल के लिए, बाकी चीजों के लिए, ज़राअत के लिए, इसके लिए हम जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत है। इसके अलावा हमें ये जो किसी किस्म का वेपन बनाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल वो उनको खौफ है, उनको कोई मसाइल है उनके साथ, और वो चूंकि जाहिर है हर को एक बात होती है ना कि जो इंसान जिस तरह होता है दूसरे को उसी तरह देखता है, शायद वो इस चीज का शिकार है। और वो आप ये जो बात कर रहे हैं कि 60% आपने अगर आपको इसमें ये चाहिए 60% आप क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत के साथ इनकी टेक्निकल टीम जो है वो इनको दे चुकी है। अपने ये पिछला इनकी जो टेक्निकल टीम का जो इनका जो आपस में मशावरत हुई थी, जो इनकी बातचीत हुई, उसमें उसका जवाब वो दे चुके हैं कि हमने 60% तक हम क्यों पहुंचे हैं और इसकी हमें जरूरत क्यों है, इसकी बता चुके हैं। उसमें कहीं भी जितनी गुफ्तगू हुई है चार अदवार में, इसमें कहीं भी ईरान ने ये नहीं कहा, इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम कोई इसको हम वेपन में इस्तेमाल करने वाले हैं या हम इसके लिए कोई ऐसा यानी मास डिस्ट्रक्शन का कोई भी हम ऐसा कोई हथियार बनाने वाले हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। और ईरान की जो पॉलिसी वाजे है, आज भी जो कुछ हुआ उसमें यानी जो सईद अराक्ची की जो बात है उन्होंने कहा कि कुछ आज तलखी हुई, कुछ इसके कुछ तरह यानी बैक टेस्ट जरूर हुआ, लेकिन ये मुज़ाकरात मुफीद हुए और फायदा मंद हुए जिसका कि आगे चल के फायदा होगा। अब पांचवें राउंड की बात हो रही है, पांचवें राउंड ये पर कहां पर करेंगे ये बात की बात है और उसमें क्या होगा।
शुक्रिया, माजा चाहते हैं, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल इस्लामी जमहूरी ईरान अपने उसूली मौकिफ पर कायम है, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ दो मसले पर होंगे, पाबंदियों का खात्मा और एटमी मामला, और इस सूरत में भी हम अपने उसूली मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे, और यूरेनियम की अफजूदगी का तो मसला, उस पर बात करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या निकलती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासी जी और दीगर साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।